الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون ہے، فرماتے ہیں کہ دل کی قساوت اور سختی کا علاج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی قساوت قلبی کی، یعنی دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، تو اس کے ذریعے سے دل کی سختی ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک دل کو نرم فرما دیں گے. ایک وہ بیماری جو روحانی بیماری کہلاتی ہے کہ دل کی قساوت اور سختی، کہ جس کی وجہ سے انسان شقی القلب بن جاتا ہے یا سخت مزاج بن جاتا ہے. تو جب آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قسم کے ایک متاثر شخص نے اپنی شکایت پیش کی کہ میرا دل سخت ہے، تو آپ نے ان کے لیے جو علاج تجویز فرمایا، فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک تمہارے دل کو نرم فرما دیں گے. فائدے میں فرماتے ہیں کہ سخت دلی اور تنگ دلی ایک روحانی مرض ہے اور انسان کی بدبختی کی نشانی ہے. سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل اور اپنی روح کی اس بیماری کا حال عرض کیا اور آپ سے اس کا علاج دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی. ایک یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، اور دوسرا یہ کہ فقیر اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو. آپ کا بتایا ہوا یہ علاج علم النفس کی ایک خاص اصول پر مبنی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات سے اس اصول کی تائید اور توفیق فرما دی. وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نفس یا دل پر کوئی خاص کیفیت نہ ہوتی ہو تو وہ اس کو پیدا کرنا چاہے تو اس کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اس کیفیت کے آثار اور لوازمات کو اختیار کر لیا جائے، انشاءاللہ کچھ عرصے بعد وہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے گی. دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت ذکر کا طریقہ جو حضرات صوفیہ اکرام میں رائج ہے، اس کی بنیاد بھی اسی اصول پر ہے. تو چونکہ جس چیز کا حاصل کرنا مقصود ہو تو شروع میں اس چیز کے لوازمات کو حاصل کیا جائے، تو خود بخود اس کے اثرات انسان کے اندر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا دراصل جذبہ رحم کے آثار میں سے ہے، لیکن جب کسی کا دل اس جذبے سے خالی ہو، اگر یہ عمل بتکلف ہی کرنے لگے، تو انشاءاللہ اس کے دل میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ یقیناً بڑا مجرب نسخہ ہے کہ جب انسان کے دل میں سختی ہو، بے رحمی ہو، بے درد قسم کا انسان ہو، تو جب وہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو شروع شروع میں تو وہ بتکلف ہاتھ پھیرے گا، لیکن بعد میں اس کو یہ احساس اس کے دل کے اوپر اثر کر جائے گا. یا اسی طرح غربا اور فقراء کو کھانا کھلانا، جب شروع شروع میں وہ بتکلف اس عمل کو انجام دے گا، لیکن بعد میں پھر اس کے دل کے اندر غربا اور فقراء کی مسکنت اور ان کے فقر کی وجہ سے دل کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی. بعضی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنا لے تو مشابہت کی وجہ سے ہی کام بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو تو رویا کرو، گڑ گڑایا کرو. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ انسان آنسوؤں سے رو لے، لیکن اگر آنسوؤں سے رونا نہ آتا ہو تو اس کا علاج بھی سکھا دیا. فرمایا کہ رونے والوں کی شکل و شباہت اختیار کر لو، اللہ کے سامنے رونے والی شکل بنا کر اللہ سے جب مانگیں گے تو اللہ پاک ترس کھا لیتے ہیں اور بندے کے اوپر رحم فرما دیتے ہیں. یہ مشابہت ایسی چیز ہے نقالی ایسی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک دشمن تھا جو حضرت موسیٰ کی نقالی کے اندر آپ کی طرح لباس پوشاک پہن کے, آپ کی طرح عصا ہاتھ میں لے کے, آپ کی زبان میں چونکہ لکنت تھی تو لکنت کے ساتھ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے نقل کر کے برسر عام کھڑا ہو گیا اور حضرت موسیٰ کی نقالی کرنے لگا. چلتے پھرتے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے, جھمگٹ الگ گیا اور وہ تماشا بنا کے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑا رہا تھا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بڑی شاخ گزری اس کی یہ ادا اور یہ کیفیت کہ برسر عام کھڑا ہوا میرا مذاق اڑا رہا ہے, میری نقالی کر رہا ہے. دل سے بد دعا نکلی کہ اے اللہ اس کو ہلاک کر دے, کیسی بے باکی کے ساتھ, کیسی جرت اور گستاخی کے ساتھ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ پاک کی طرف سے عذاب تو آیا, اس کے شرکا تو سارے کے سارے ہلاک ہو گئے, لیکن وہ تنہ تنہا صحیح سالم کھڑا رہ گیا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے رب, جو اصل سرغنہ تھا جس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور جو اصل میرا مذاق اڑا رہا تھا, وہ تو جو کا تو صحیح سالم کھڑا رہ گیا اور اس کے باتوں کو سننے والے سارے مر گئے. اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی, فرمایا کہ اے موسیٰ, یہ اس وقت آپ کی شباہت اختیار کیے ہوئے ہے, ہمارے ایک محبوب کی نقل کیے ہوئے ہے, اس نقالی کے ہوتے ہوئے, اس ادا کو اپناتے ہوئے ہمارا عذاب اس کے اوپر نہیں آ سکتا. جب یہ اپنی اس نقل و حرکت کو بدل لے گا پھر ہماری پکڑ اس کے اوپر آئے گی. چنانچہ اگرچہ وہ شخص استہزاء کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے آپ کی نقل کر رہا تھا, لیکن عذاب آنے کے وقت میں اللہ کا عذاب صرف اس وجہ سے رک گیا کہ وہ ایک پیارے نبی کی نقالی کر رہا تھا. تو یہی ہمیں نسخہ سکھایا گیا کہ جن چیزوں کو حقیقت میں اپنا سکتے ہو تو اپنا لو, اگر نہیں اپنا سکتے تو اس کی شباہت اختیار کر لو. اس شباہت کے اندر اللہ پاک اتنی نورانیت عطا فرمائیں گے کہ حقیقت انسان کو مل جائے گی. جیسا کہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد کی زبان مبارک سے بارہا آپ یہ اشعار سنا کرتے تھے, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. بندہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ڈھال لے تو یہ انشاءاللہ یقیناً حقیقت بھی اللہ پاک اس کو بنا دیں گے. جب بندہ اپنا کام کر لیتا ہے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر باقی معاملات اللہ پاک بھی فرما دیتے ہیں, اور اللہ پاک بندوں کو محروم نہیں فرماتے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان جو بھی کچھ محنت کرتا ہے, جو بھی کچھ کوشش کرتا ہے, وہ رائیگاں نہیں جاتی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, عَنْ قَرِيب, وہ اپنی دنیا کے اندر کی ہوئی محنت کو آخرت کے منظر میں دیکھ لے گا. یہاں جو بھی کچھ انسان محنت کرتا ہے, جو بھی کچھ وہ سنتوں کو اپناتا ہے, اگرچہ وہ ظاہری طور پر ہی کیوں نہ ہوں, لیکن اللہ پاک اس ظاہر کی برکت سے باطن کو بھی منور فرما دیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی یہ دل کا جو نسخہ تجویز فرمایا, ایسا فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور غربا اور فقراء کو کھانا کھلایا کرو, اس کے ذریعے سے آج نہیں تو کل سے ہی تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی, اور یہ نرمی اللہ پاک کو پسند ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر ترس کھاؤ, رحم کرو, آسمان والا تم پر ترس کھائے گا. تو نرمی, شفقت, مہربانی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی. چنانچہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے ایک یہودی کا کچھ قرضہ تھا, اس نے آ کر اپنا قرض مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ مہلت دے دو. لیکن اس یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ میرا قرض ادا نہ کر دیں. بہت سختی کے ساتھ آپ سے پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے, میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھ گئے. ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کی نماز اور پھر اگلے روز صبح کی نماز یہیں پر ادا فرمائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر یہ بڑا شاق گزرا اور حضرات بڑے رنجیدہ اور غضبناک ہو رہے تھے کہ ہمارے سردار کو اور ہمارے آقا کو ایک یہودی نے کس طرح گھیر کر جکڑ کر بٹھا دیا اپنے قرضے کی وصولی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس غصے کو بھانپ لیا پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک یہودی آپ کو قید کر کے اس طرح سے جکڑ کے یہاں بٹھا دے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ میں معاہد کے ساتھ ظلم کروں۔ یہودی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، اتنی سختی کے باوجود، شدت کے باوجود آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی قسم کے اس روایت میں کہ اس نے آپ کی چادر پکڑ لی اور اس طرح جھنجھوڑنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، فرمایا کہ اگر مجھے حضور کی قربت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن سر سے جدا کر دیتا، میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اس بات کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، فرمایا کہ اے عمر، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ اپنا حق کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ کو چاہیے تھا آپ مجھے سمجھاتے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، اور اس کو سمجھاتے کہ یہ اپنا حق اچھے انداز سے وصول کرے، آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں قتل کر دوں گا۔ فرمایا کہ جائے، اس کو لے جائیں، جو اس کا حق بنتا ہے وہ حق ادا کر دیں، اور 20 کھجور کے یہ جو سا کہلاتے ہیں پورے برتن، فرمایا کہ 20 سا مزید اس کو آپ دے دیں تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ اور یہاں کے جو الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ میں اپنے ساتھ معاہدہ کرنے والے پر ظلم کروں۔ یہودی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہودی نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مشرف اسلام ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر داخل اور شامل ہو گئے، اور اس کے بعد پورا ماجرا بیان کیا، کہا کہ یہ تو میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، میں نے تورات میں آپ کے متعلق پڑھا تھا کہ اس میں یوں لکھا تھا کہ محمد ابن عبداللہ، ان کی ولادت مکے میں ہوگی، ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوگی، ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ وہ سخت بات کرنے والے ہوں گے، نہ وہ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے، فحش اور بیہودہ اور بے حیائی سے دور ہوں گے۔ میں نے اب تمام صفات کا امتحان لے لیا اور آپ کو صحیح پایا کہ آپ ان تمام صفات کے حامل ہیں، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ میرا آدھا مال آپ کے لیے ہدیہ ہے، جس طرح چاہیں آپ اس کو خرچ فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی بہت مالدار تھا، آدھا مال بھی اتنی بڑی دولت تھی کہ جس کو گویا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو انہوں نے ایک عجیب انداز اختیار کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا، بتاتے ہیں کہ شروع میں جب میں آیا میں نے سوچا کہ تمام علامات تو آپ میں صحیح کامل مکمل نظر آ رہی ہیں، کیونکہ تورات کے اندر اللہ پاک نے پہلے سے پہلے آپ کی تمام علامات کو بیان کیا ہوا تھا، لیکن یہ علامات نہیں پہچان سکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہیلا اختیار کیا اور حضور کے ساتھ آہستہ آہستہ دوستی بنائی، دوستی گانٹھی، آپ سے سلام دعا کرنے لگا، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ سے مالی معاملہ کیا۔ اس معاملے کے ذریعے سے میں نے آپ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا تاکہ آزما سکوں کہ آپ اس کا جواب پلٹ کر سختی سے دیتے ہیں یا نرمی فرماتے ہیں۔ اس قدر گویا کہ سختی کے معاملے کے باوجود بھی آپ بالکل نرم رہے، اور اس تورات کے اندر لکھا تھا کہ ان کے اوپر جتنی زیادہ سختی بڑھائی جائے گی وہ اتنی ہی زیادہ نرمی کے ساتھ جواب دیں گے۔ تو یہ کامل مکمل صفت دیکھ کر جب کامل ان کا اعتقاد ہو گیا کہ حقیقتاً آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں اور تمام صفات آپ کے اندر موجود ہیں، اللہ پاک کی وحدانیت کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور اسلام کے حلقے کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، انہوں نے اسلام کے زمانے سے پہلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے شام جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر شروع سے دوست تھے، بڑے گہرے اور بے تکلف دوست تھے۔ تو قدیم زمانے میں جب اسلام کا آنے کا ابھی امکان نہیں تھا اور نبوت کے کوئی آثار نہیں تھے، حضرت صدیق اکبر گئے ہوئے تھے شام، وہاں آپ نے شام کی سرزمین پر، جس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، جو انبیاء کا مستقر بھی رہا اور انبیاء نے وہاں پر ہجرت کی، بے شمار انبیاء وہاں پر آئے سرزمین شام پر۔ تو جب وہاں پر موجود تھے آپ نے خواب دیکھا، اس خواب کو آپ ایک بحیرہ راہب نامی شخص کے پاس لے گئے، خواب سنایا، تو اس خواب کو سن کر اس بحیرہ راہب نے جو تعبیر بیان کی، کہا کہ آپ کی قوم میں سے ایک نبی مبعوث ہوں گے جو نبی آخر الزماں ہوں گے، ان کی زندگی کے اندر آپ ان کے وزیر بنیں گے, اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنیں گے. اور اس طرح کی بشارت آپ کو خواب کے ذریعے سے گویا کہ پہلے سے مل گئی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کو بالکل اپنی ذات کی حد تک راز رکھا. وقت گزرتا گیا, وہ وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے, آپ کے اوپر وحی کا نزول ہو گیا اور آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا. تو چونکہ حضرت صدیق اکبر آپ کے شروع کے دوست تھے اور بڑے بے تکلف اور گہرے دوست تھے, تو جب آپ در دولت پر تشریف لائے تو سب سے پہلے تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا. آپ نہایت سنجیدہ بڑی جہاں دیدہ خاتون تھیں, بجائے آلتو فالتو بات کرنے کے فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ من جانب اللہ معاملہ ہے, اور فوراً اپنے ایک بڑے بزرگ کے پاس لے گئیں جو تورات کے اس کے بڑی اہل کتاب میں سے تھے اور معلومات رکھتے تھے, ان کے پاس لے گئیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک نے ان کو نبوت سے نواز دیا اور وہ بشارتیں دیں جو آپ کے ساتھ پیش آنے والی تھی. غرض یہ کہ جب اس نبوت کا تذکرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا تو دل میں تو جانتے تھے کہ میرا دوست بالکل سچا ہے, آج تک کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا, یقین کامل تھا. ازراہ مذاق کہنے لگے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے جو فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے نبی بنایا, ذمہ داری سونپ دی, تو ایسی مذاق میں پوچھنے لگے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا شام والا خواب, وہ تمہارا شام والا خواب جو تم نے شام میں دیکھا تھا, جس خواب کو حضرت صدیق اکبر نے صرف اپنی ذات تک محدود رکھا تھا, جب دلیل مانگی حضور سے فرمایا تمہارا شام والا خواب, یہ جواب سنت ہے کہ فرط مسرت سے اور خوشی کے اندر جذبات میں آ کر بے ساختہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے, گلے لگ گئے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا. فرمایا کہ سچ فرمایا, بالکل سچ فرمایا. آنن فانن اسی وقت مشرب اسلام ہو گئے. اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کو ابتدائی مرحلے سے حضور کا ساتھ نصیب فرمایا اور آخری دور تک آپ کے ساتھ رہے, اور اللہ پاک نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن جب امت محمدیہ کے حساب کتاب کی باری آئے گی, اللہ پاک نہایت غضب میں ہوں گے, جلال کا عالم عروج پر ہوگا. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جب حساب کتاب کے لیے پیش فرمائیں گے تو سب سے پہلی شخصیت جس کو حساب کے لیے آگے کیا جائے گا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. جب ان کو حساب کے لیے آگے کیا جائے گا تو اللہ پاک کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا, اللہ پاک کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا, اور یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکار پکار کے بلایا جا رہا ہوگا, حضرت صدیق اکبر کو خوش آمدید کہا جا رہا ہوگا, اور اللہ پاک نے ان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ان کی چار پشتیں بیک وقت صحابی ہیں, جو صحابہ کے اندر کسی اور صحابی کو یہ مرتبہ نہیں ملا. آپ کے والدین ماجدین بھی مشرب اسلام ہوئے, آپ کی خود اپنی جوڑی وہ بھی مشرب اسلام ہوئی, آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں بھی مشرب اسلام ہوئیں, اور آپ کی اولاد کی اولاد بھی مشرب اسلام ہوئی. صحابہ میں واحد صحابی ہیں جن کی چار پشتیں بیک وقت صحابی ہیں. اللہ پاک نے وہ اعزاز بخشا کہ قرآن کریم میں ان کی صحابیت کا تذکرہ فرما دیا. حضرات علماء فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ اگر ان کی صحابیت کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے وہ منظر بیان فرمایا, الا تنصروه فقد نصره الله, یقیناً آپ کی قوم نے آپ کے لوگوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا, اور فرمایا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے فقط نصرہ اللہ, اللہ پاک اپنے اس پیارے نبی کی مدد فرمائیں گے. اذ اخرجہ الذین کفروا, جب کافروں نے ان کو اپنے اصل شہر سے آبائی علاقے سے نکال دیا, ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے ایک جب یہ غار کے اندر تھے, یہ غار ثور جو ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قیام فرمایا تھا. اذ اخرجہما, فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, غار کے اندر جب دو میں سے ایک نے دوسرے سے کہا, اذ یقول لصاحبہ, جب کہنے والے نے اپنے ساتھی سے کہا, یہاں پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل بتایا, آپ کہنے والے ہیں, اور جس سے کہہ رہے ہیں ان کے لیے فرمایا لصاحبہ, اپنے ساتھی سے کہا, صحابی ساتھی کو کہا جاتا ہے. جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے, چونکہ مرحلہ ایسا آ پہنچا تھا کہ دشمن غار کے سرے تک پہنچ گئے تھے, ان کی آوازیں بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں. فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالتے تو ہم لوگ ان کو نظر آ جاتے. تو اس خوف کو بشری تقاضے کے مطابق محسوس کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر خوف زدہ ہو گئے کہ اب ہم پھنسے. حضور نے فرمایا تھا کہ لا تحزن, آپ غمگین مت ہوں, خوف مت کریں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمیں بچانے والا ہے, آپ فکر نہ کریں. تو یہ صحابیت کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ جہاں پر حضرت صدیق اکبر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس غار کے اندر محفوظ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اونچی گویا کہ شرف کی بات تھی کہ اگر حضرت صدیق اکبر اس غار والے اوقات کو میری ساری زندگی کے عبادت کے بدلے میں بھی دینا چاہیں تو میں اس کو لینے پر تیار ہوں اور آمادہ ہوں. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. تو ان کے بارے میں یہاں واقعہ مذکور ہے. فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک آیت کے تحت بروایت ابو داود نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے. یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منانے کے لیے چلے. آگے آگے حضرت عمر تھے, پیچھے پیچھے حضرت صدیق اکبر, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے, یہاں تک کہ اپنے گھر میں جا پہنچے اور دروازہ بند کر لیا. مجبوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ادھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی اور یہ بھی گھر سے نکل کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا سارا واقعہ عرض کر دیا. فرماتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو منا رہے تھے, تمہارے پیچھے پیچھے چل کر تمہارے گھر تک آ گئے, تمہیں چاہیے تھا کہ ان کی معذرت کو قبول کر لیتے. اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عتاب ہونے لگا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, زیادہ قصور میرا ہی تھا, اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اس خاطر کہ کہیں حضرت عمر کو زیادہ ڈانٹ نہ پڑ جائے, کوئی سختی کا الفاظ نہ نکل جائیں, تو ہمدردی اور خیرخواہی دل کے اندر اتنی زیادہ تھی, فوراً قصور اپنے اوپر لے لیا. کہا کہ یا رسول اللہ میرا قصور زیادہ تھا. تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ زیادہ قصور میرا ہی تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی ایزاؤں سے چھوڑ دو؟ حضرت عمر سے فرمایا, کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب میں نے بعزن خدا بندی یہ کہا, یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تو سب سے پہلے مجھے جھٹلایا, تم سب نے مجھے جھٹلایا, صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے پہلی بار میری تصدیق کر دی. تو آپ نے حضرت صدیق اکبر کی طرف داری کرتے ہوئے حضرت عمر کو سمجھایا, فرمایا کیا تم ان کو ایزاؤں سے نہیں چھوڑ سکتے, اور جب یہ معذرت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے جا رہے تو معذرت کی قبول کر لیتے. تو غرض یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے نرمی کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ قصور میرا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب بھی اسی وجہ سے ملا کہ آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے. جب آپ معراج پر تشریف لے گئے, سب سے پہلے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, وہاں سے پھر آسمانوں پر, آسمانوں سے پھر بلند و بالا سدرۃ المنتہی, پھر ملائے اعلیٰ, پھر ہوتے ہوتے وہاں اللہ پاک کے سامنے عرش پر, پھر عرش کے بعد اللہ پاک نے جنت کی اور دوزخ کی سیر کرائی, سارے معائنے کرائے, وہاں سے پھر واپسی ہوئی. واپسی کے بعد پھر جب آپ لوٹے, آپ نے صبح آ کر بتایا کہ اس طرح سے سارے معاملات ہوئے. مؤمنین نے, آپ کے شہدائیوں نے, آپ کے فدائیوں نے تو آنکھ بند کر کے تسلیم کیا, لیکن مشرکین اور کفار کہنے لگے, لو آج ایک نئی بات آ گئی کہ یہ زمین کی تو باتیں کرتے تھے, آسمانوں کی بھی سیر کر کر آ گئے اور مذاق اڑانے لگے. کسی نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارے ساتھی تو عجیب اور غریب باتیں کرنے لگے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں کی سیر کر کر آ گیا. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بات میرے آقا نے کہی ہے یا کسی اور نے؟ تو بتانے والوں نے کہا کہ تمہارے سردار یہ بات کہہ رہے ہیں. اسی وقت فرمایا کہ اگر میرے آقا یہ بات فرما رہے تو 100% سچ ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو بلا چون چرا آپ نے آنکھ بند کر کے تصدیق کر دی. اسی دن سے آپ کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا, تصدیق کرنے والے, سچ بولنے والے. تو غرض یہ ہے کہ یہ اللہ کے وہ محبوب اور مقرب بندے ہیں کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے ان کو حساب کتاب کے لیے جب پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک بھی جلال اللہ کا ختم ہو جائے گا اور جمال کا مظہر شروع ہو جائے گا, اور جنت کے اندر داخلہ جب ہوگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرف سے, ہر دروازے سے, جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر دروازے سے آپ کو بلایا جا رہا ہوگا اور آپ کا استقبال کیا جا رہا ہوگا. فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے, ایک دیہاتی کے ہاں مہمان ہوئے, مدینہ منورہ سے باہر کا واقعہ ہے. اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی اور بہت عزت افزائی کی, آپ وہاں رہے. جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبھی مدینہ منورہ آنا ہو تو ہم سے بھی مل لینا. کچھ دن گزرے کہ وہ اعرابی یعنی دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چاہیے تو بولو. اس نے کہا کہ ہاں, ایک تو اونٹنی دے دیجئے مع ہودج کے, پورا اس کے اوپر جو پورا اس کا کجاوا وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے سمیت, اور کہا کہ ایک بکری دے دیجئے جو دودھ دینے والی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا, اس کو تو جو اس نے مانگا تھا وہ دے دیا, لیکن ایک جملہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل والی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا. تو صحابہ کو تشویش ہوئی, اور صحابہ بڑے زیرک تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے, جہاں کہیں اس طرح کی نشاندہی پاتے تھے تو فوراً اس کی تجسس میں لگ جاتے تھے اور اس کی وضاحت طلب کرتے تھے اور اس معاملے کو واضح کر لیا کرتے تھے کہ آخر یہ راز کیا ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ یہ بڑے عجیب اور غریب واقعات ہوتے تھے, آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے بڑے انوکھے ہوتے تھے. جیسا کہ جمعہ میں میں نے واقعہ عرض کیا کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے, خلاف معمول آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سجدہ کیا, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پھر طویل سجدہ کیا, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پھر طویل سجدہ کیا. تو صحابہ نے اس منظر کو دیکھ کر خاموشی اختیار نہیں کی, بلکہ کوئی بھی اس طرح کا خلاف معمول جب واقعہ ہوتا تھا تو اس کی تفسیر اور تفصیل طلب کر لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے وضاحت فرما دی کہ اس مقام پر میں نے اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے بخشش اور شفاعت کا سوال کیا تو اللہ پاک نے ایک تہائی امت کو بخش دیا, میں سجدہ شکر میں گر گیا اور کافی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. پھر دوبارہ میں نے ہاتھ بلند کیے تو اللہ پاک سے دوبارہ میں نے اپنی امت کی بخشش چاہی تو اللہ پاک نے ایک تہائی امت اور معاف فرما دی, میں پھر دوبارہ اللہ پاک کے سامنے سر بہ سجود ہو گیا, کافی طویل سجدہ کیا. پھر تیبارہ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک سے پھر میں نے اپنی امت کی بخشش چاہی تو اللہ پاک نے باقی ماندہ ایک تہائی امت کی بھی بخشش فرما دی اور سفارش قبول فرما لی, تو میں پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو گیا. تو صحابہ کسی بھی اس قسم کے خلاف معمول واقعے کو دیکھتے تھے تو اس کی تفصیل طلب کر لیا کرتے تھے تاکہ تشنگی باقی نہ رہے. تو یہاں پر بھی جب انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا, تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ وہ کیا واقعہ تھا, کیا سوال تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے, لاکھ کوشش کر لی لیکن راستہ نہیں مل پا رہا تھا. آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہم مصر چھوڑیں اور وہاں سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی اپنے ساتھ یہاں سے لے چلیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے تاکہ ہم آپ کے تابوت کو اپنے ساتھ لے چلیں. سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے, ہم میں ایک بڑھیا ہے, اس کے سوا اور کوئی بھی اس قبر سے واقف نہیں ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بڑھیا کے پاس ایک آدمی بھیجا اور اس سے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دو. بڑھیا نے کہا کہ ہاں دکھلا تو دوں گی لیکن پہلے اپنا حق لوں گی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے. بڑھیا بڑی عقل مند تھی تو اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے. قدردان تھی اور جانتی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختصر سی دعا کے اندر اس نے اپنی نجات کا سامان کر لیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اس کا یہ سوال بڑا شاق گزرا اور بھاری گزرا. آپ شش و پن میں پڑ گئے کہ کیا کروں, اتنا اس نے بھاری فرمائش کر دی, اتنی اونچی فرمائش کر دی. ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی بات کو مان لو، اس کی شرط کو منظور کر لو. اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو چکا تھا، کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو. جب اس جھیل کا پانی نکال ڈالا، زمین نظر آنے لگی، تو کہا کہ اب یہاں اس مقام سے جگہ کو کھودنا شروع کرو. چنانچہ جگہ کو کھودنا شروع کیا گیا تو قبر ظاہر ہو گئی اور اس کے اندر تابوت ساتھ میں رکھا ہوا تھا. اب جو اس تابوت کو اپنے ساتھ لے کر چلے تو راستہ صاف ستھرا سامنے نظر آ گیا اور منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے، اور یہ معاملہ اس طریقے سے حل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک عظیم تنبیہ فرما دی کہ جب کبھی مانگو تو معمولی چیز نہ مانگو، اونچی چیز مانگو. سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ ایک موقع پر اپنے دربار کے اور اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے، کہا کہ آج جس کو جو لینا ہے لے جاؤ. ہر ایک اپنے اپنی مطلب کی چیز اٹھا کر جا رہا تھا. آپ کے خادم خاص ایاز وہ خالی ہاتھ بیٹھے رہے، ہر ایک جھولیاں بھر کر لے جا رہے خزانے سے. بادشاہ نے دروازہ کھول دیا خزانے کا، تو کچھ دیر میں سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے مخاطب ہو کے کہا، ایاز ساری دنیا تو اپنے اپنے مطلب کی چیزیں لے جا رہی ہے، تم بھی اپنے مطلب کی کوئی چیز لے لو. کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ سے اپنے مطلب کی چیز مانگ لوں. فرمایا کہ ہاں اجازت ہے. کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ بادشاہ سلامت کندھوں پر رکھ دیے. کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کی ذات سے آپ کا سوال کرتا ہوں، مجھے آپ چاہیے. بادشاہ سلامت سے بادشاہ کو مانگ لیا. جب بادشاہ مل جائے تو سارے خزانے بھی ساتھ میں مل جائیں گے، جب بادشاہ اپنا ہو جائے تو ساری بادشاہت اپنی ہو جاتی ہے. تو وہ اونچا سوال کیا، جو تھا تو مختصر سا، لیکن اس اونچے سوال کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر لی. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک سے انسان جب سوال کرے تو ایسا اونچا سوال کرے کہ اس کی نجات کا سامان ہو جائے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد بارہا یہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ کھجور کا وہ خشک تنا کہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، ایک صحابی نے محسوس کیا کہ آپ کے لیے باقاعدہ ایک ممبر تیار کیا جائے. تو انہوں نے باقاعدہ ایک ممبر تیار کیا. اس ممبر کو جب لا کے رکھ دیا گیا مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے ممبر کے اوپر جب جلوہ افروز ہوئے تو کھجور کا وہ خشک تنا جس کے ساتھ آپ نے کئی زمانے تک کافی زمانے تک خطبات ارشاد فرمائے تھے، اس کھجور کے خشک تنے کے اندر بھی حضور کی محبت اور عشق اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر چکا تھا کہ وہ زار و قطار رونے لگا. باقاعدہ مستند احادیث میں بخاری شریف اور مسلم شریف وغیرہ کے اندر روایت آتی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اس درخت کے تنے سے باقاعدہ رونے کی ایسی آواز سنتے تھے جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر حضور کی جدائی میں رونے لگا، فراق کے اندر رونے لگا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر تشریف لائے، اس کو حوصلہ دیا، تسلی دی، اور اس سے پوچھا، سوال کیا کہ بتاؤ تم یہاں میرے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو یا جنت میں؟ اگر تو وہ جذباتی ہوتا، جلد باز ہوتا، تو وہ فیصلہ دے دیتا کہ آپ کے ساتھ یہیں رہنا پسند کرتا ہوں، لیکن چونکہ حضور کا صحبت یافتہ تھا، آپ کی براہ راست اس کو صحبت ملی تھی جس کے ساتھ ٹیک لگا کر، جس کے ساتھ سہارا لے کر نہ جانے کتنے معرفت کے سمندر حضور نے بہائے تھے، تو اس نے جو معرفت کا جواب دیا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ میں آپ کا جنت میں ساتھ چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو یہیں پر گڑا کھود کے دفن کر دیا جائے. آج بھی مسجد نبوی کے ریاض الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر اللہ پاک نے جنت کا ایک ٹکڑا اتارا ہے. فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جتنا بھی حصہ ہے یہ سب کا سب جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اسی ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ حنانہ، رونے والا ستون. حنانہ کہا جاتا رونے والے کو. تو یہ وہی ستون ہے جس ستون کے نیچے وہ کھجور کا ایک تنا جو حضور کا ایسا عاشق زار تھا کہ جس کو حضور کی جدائی اور فراق برداشت نہ ہوا اور زار و قطار رونے لگا، تو وہ آج بھی اسی ریاض الجنہ کا ایک پیوند بنا ہوا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ والے اور اللہ والوں کے ساتھ رہنے والے، ان کو جب دانائی مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے لیے اونچے مرتبے اور مقام حاصل کر لیتے ہیں. حضور کے ایک صحابی تھے جو خدمت کیا کرتے تھے، حضور کے لیے وضو کا پانی، آپ کے لیے مسواک، آپ کی جو بھی ضرورت ہوتی چھوٹی موٹی اس کے لیے پہلے سے تیار رہا کرتے تھے. ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ چاہیے تو سوال کرو. تو انہوں نے بھی وہی ہوشیاری اور دانائی کا سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. یہی بڑی سعادت تھی کہ اللہ پاک نے دنیا میں حضور کا ساتھ دیا ہوا تھا لیکن آخرت کی فکر بھی دامنگیر تھی. تو کہا کہ یا رسول اللہ آخرت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فرمایا کہ انشاءاللہ آخرت میں تم کو میرا ساتھ ملے گا, بس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا. کثرت سجود سے مراد یہ تھی کہ نماز کثرت سے پڑھنا, نمازوں کی کثرت کے ذریعے سے تم میری مدد کرنا, انشاءاللہ جنت میں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننے منے چھوٹے سے صحابی تھے, حضور کے گھریلو ایک فرد تھے, گھر میں آتے اور جاتے تھے, لیکن حضور کے سچے غلام تھے, حضور کے اوپر وہ کہ حضور پر فدا تھے اور حضور کے اوپر شیدائی تھے, آپ کی حد درجے خدمت کیا کرتے تھے. ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ آپ میں گھر میں جاتا تھا اور تجسس میں رہتا تھا کہ گھر کے اندر آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے گھر کے اندر, تہجد وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے, تو یہ بھی ساتھ میں آ کر کھڑے ہو گئے اس طرف الٹے ہاتھ کی طرف. فرماتے ہیں کہ جب میں ادھر کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر یوں ہاتھ گھمایا اور میرے کان سے پکڑ کے مجھے سیدھے ہاتھ پر کھڑا کر لیا. تو یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کی خدمت کے لیے پیش پیش رہتے تھے. بعض دفعہ چھوٹی عمر والے ہوتے ہیں لیکن کام بڑوں والے کر جاتے ہیں. تو یہ تھے عمر میں چھوٹے لیکن خدمت کی بدولت بہت اونچے بن گئے. آپ کے لیے خدمت کے لیے پیش پیش رہا کرتے تھے, وضو کا پانی, مسواک اور آپ کی چپلوں کی حفاظت. فرماتے ہیں کہ جب آپ چپلیں اتارتے تھے تو میں آپ کی چپلوں کو اپنے ہاتھوں میں پہن لیا کرتا تھا, اور نماز کے دوران بھی حضور کی چپلیں ان کی کلائیوں پر ہوا کرتی تھی. اول تو شروع زمانے میں تو نماز جب پڑھی جاتی تھی تو چپلوں کے اندر پڑھی جاتی تھی, پھر بعد کے اندر چپل اتارنے کا حکم بھی آ گیا. تو بہرحال جب کبھی چپل اتارنے کا موقع ہوتا تو اپنی کلائیوں کے اندر ان چپلوں کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. تو بزرگان دین کے ساتھ رہنے والے, ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ, ان کا تو کیا کہنا, جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اللہ پاک اسی طرح سمجھ عطا فرماتے ہیں, ان کی سوچ اونچی ہوتی ہے اور ان کو بھی اللہ پاک اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں. یہی وہ خدمت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر اللہ پاک کے رسول نے دعا دی, فرمایا کہ اے اللہ ان کو علم کا سمندر بنا دے, ان کو تفسیر کا علم عطا فرما اور ان کو علم کا سمندر بنا دے. یہی وجہ تھی کہ عمر میں چھوٹے نوجوان تھے لیکن اللہ پاک نے وہ علوم عطا فرمائے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ علم کے اندر ان سے رجوع فرمایا کرتے تھے. تو اللہ پاک کے نیک بندوں کے ساتھ, اللہ کے ولیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کبھی بھی محروم نہیں ہوتے, کبھی بھی وہ نادان نہیں ہوتے. اللہ پاک ان کی سوچ اتنی اونچی رکھتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرما دیا تو آپ موقع بموقع اپنے شاگردوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے, ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اکابرین کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھیں. اس رشتہ جوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اندرونی انسان جو حقیقت میں انسان ہے, آدمی تو ہم سارے ہیں لیکن حقیقت میں انسان وہ ہے جو اللہ پاک کی بتائی ہوئی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو, اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو جانتا ہو, ہر موقع محل جانتا ہو کہ اللہ پاک اس کام سے راضی ہوتے ہیں, اس کام سے ناراض ہوتے ہیں. جب وہ قدم اٹھاتا ہو تو وہ جانتا ہو کہ یہ کام اللہ کی رضا میں اٹھ رہا ہے یا ناراضگی میں اٹھ رہا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی صحبت کی برکت سے سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں اور معاملات سارے آسان فرما دیتے ہیں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا, یا جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو اللہ پاک ان کا جینا بھی سنوار دیتے ہیں اور مرنا بھی سنوار دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. اگر انسان چاہتا ہے کہ روحانیت اس کو مل جائے, نورانیت اس کو مل جائے, تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. بادشاہوں کی دنیا کی نعمتیں تو مل جائیں گی لیکن اس کی ہاں یہ روحانیت اور یہ جو نورانیت ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہیں. حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد اتنی اونچے درجے کی ہستیاں ہیں جو اپنے وقت کے بڑے اونچے درجے کے امام ہیں. اس وقت کے اپنے ایک ہم عصر شیبان راعی, جن کا تذکرہ کل پرسوں بھی میں نے درس میں کیا تھا, ایک بکریاں چرانے والے بزرگ جن کا تعلق اللہ پاک سے اتنا قوی تھا کہ جب جنگل کے اندر تھے, غسل کی حاجت پیش آ گئی, اللہ پاک سے التجا کی, یا اللہ پانی نہیں ہے, غسل کی حاجت پیش آ گئی, اللہ پاک نے بارش برسا دی, بارش کے ذریعے سے نہا کر پاک صاف ہو گئے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب جمعے کے لیے شہر کے اندر تشریف لاتے تھے تو اپنی بکریوں کو ایک دائرے کے اندر بند کر کے اللہ میاں سے عرض کرتے کہ یا اللہ اپنی بکریوں کو آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں, ان کی حفاظت فرمانا. تسلی سے جمعہ پڑھ کر آتے تو بکریاں جو کی تو محفوظ ہوتی تھیں. تو وہ اس بزرگ ہستی کی مجلس کے اندر حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد جیسے جلیل القدر ائمہ حاضر ہوا کرتے تھے. کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ اتنے وقت کے بڑے محدث, اتنے بڑے مجتہد, اتنے بڑے فقیہ, اور آپ ایک ایسے گویا کہ درویش کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جو دولت عطا کی ہے اس دولت سے حصہ لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اللہ والوں کو اللہ پاک نے جو نورانیت اور روحانیت اور ایک قلبی معاملہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے اس فیض کو لینے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جس بندے کو اللہ پاک سے محبت ہوگی, اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آتے, تو اس کی محبت کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ والوں سے محبت کرتا ہے. کیونکہ اللہ پاک ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ والے نظر آتے ہیں, اللہ کے دوست نظر آتے ہیں. تو جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ والوں سے جب جڑتا ہے ان کی بدولت ان کی وسادت سے اللہ پاک سے انسان کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ پاک سے اس کا رشتہ قوی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ساتھ ایسے ہی مضبوط رشتہ عطا فرمائے اور ایسی قوی روحانیت عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ پاک کے نیک بندے بن جائیں, محبوب بندے بن جائیں, ایسے اللہ پاک کے مقرب بندے بن جائیں کہ ہمارا ہر قدم اللہ پاک کی رضا کے مطابق اٹھنے والا ہو. آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور مختصر سی دعا کر لیجیے, اذان کا وقت قریب آ رہا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. یا الہ العالمین ہمیں طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے, قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, کامل مشابہت نصیب فرمائیے, ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچا لیجئے, آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے الہ العالمین اسلام پر چلنا آسان فرمائیے, اسی پر مضبوطی نصیب فرمائیے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائیے, عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے, خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے, عافیت دارین نصیب فرمائیے, سلام نصیب فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں لے لیجئے, اپنی رضا اور قرب نصیب فرمائیے. اے اللہ اللہ والوں کا ساتھ یہاں پر بھی نصیب فرمائیے, برزخ میں بھی نصیب فرمائیے, آخرت میں بھی نصیب فرمائیے, اپنے نیک بندوں کے ساتھ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والد ماجد کو اور تمام بزرگان دین کو اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے, ان کی قبروں کو منور فرمائیے, ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے, ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دیجئے, کروٹ کروٹ ان کو راحت اور سکون نصیب فرمائیے. اے اللہ بزرگان دین کی روحانیت سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائیے, وافر حصہ عطا فرمائیے, وافر حصہ عطا فرمائیے, ہماری کایا پلٹ دیجئے, ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دیجئے, ہمارے باطن کو بھی سنوار دیجئے, رواں رواں منور فرما دیجئے, اپنی یاد سے وابستہ فرما دیجئے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ذکر اللہ کرنے والا بنا دیجئے, ہر وقت اپنے ساتھ تعلق کو جوڑنے والا بنا دیجئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے, والہانہ آپ سے محبت نصیب فرمائیے, آپ کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما لیجئے. اے اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.